پھر فرمایا ماں کذب الفؤاد ما رآ، ماں کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ بولا دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا، یعنی جو کچھ آنکھ نے دیکھا تھا، یعنی جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں، دن کی روشنی میں، تاریکی میں نہیں، وہ بالکل درست دیکھا تھا، یعنی جو آنکھ نے دیکھا قلب نے صحیح تصویر اتاری، صحیح سمجھا. بعض اوقات آنکھ اور دل کے بیچ میں ایک تضاد ہوتا ہے نا، آپ دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، نگاہ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی. لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے دھوکہ نہیں کھایا، وہی دیکھا جو اللہ نے دکھایا تھا، یعنی جبریل امین کو درست طور پر دیکھا، کوئی غلطی اور خطا نہیں کی. یعنی ما رآ نے جو کچھ بھی دیکھا، اور جو کچھ میں کیا دیکھا، جبریل امین کو دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، اب کیا تم اس چیز پہ اس سے جھگڑتے ہو؟ ممارات جھگڑے کو کہتے نا، سورۃ الکہف میں اللہ تمہاری فی ہوں، جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. کیونکہ کفار مکہ یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ آپ جبریل امین کو دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں ہو کی ضمیر سے بعض لوگوں نے پھر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، بعض لوگ اس خیال کی طرف بھی گئے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اور اس معاملے میں مفسرین کے درمیان، بلکہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف واقع ہوا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں دیکھا تھا مگر قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا، یعنی ظاہر نہیں دیکھا تھا، سامنے سے نہیں دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو آپ نے جواب دیا وہ تو نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نظر بہت تیز ہوگی، جیسا کہ سورۃ قاف میں آپ پڑھ چکے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس وقت پھر انسان اس نور کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا، جن کی قسمت میں ہوگا، جو اس قابل ہوں گے، ہر ایک تو نہیں. لیکن ابھی آپ کا دیکھنا دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا، اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پھر مراد جبریل امین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل درست حالت میں دیکھا تھا. جیسے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے 600 بازو تھے، اور ایک دوسری روایت میں ابن مسعود مزید تشریح یوں کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا ایک ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا، یعنی 600 پر تھے اور ہر پر یا ہر بازو پھر بہت بڑا تھا. اور شدید القوا اور ذو مرہ میں اندازہ ہو ہی رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے جسمانی اعتبار سے. بہرحال اب یہاں مخالفین کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تم پیغمبر کے مشاہدات پر اس سے جھگڑا کرتے ہو، جو کچھ وہ دیکھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے اور تم کو آگاہ کرتا ہے، جو وحی الہی اس پر آتی ہے وہ تمہیں بتاتا ہے، اور تم ماننے کی بجائے اسے جھگڑنے لگتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق اس نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا تھا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ پھر جبریل امین ہی ہے، کیونکہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا مراد ہو تو وہ تو صرف ایک ہی مرتبہ معراج کے موقع پہ ہو سکتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بار دیکھا تھا. اس لیے یہاں پر کیا فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق آپ نے اس کو دیکھا تھا ایک دوسری مرتبہ اترنا، ایک اور مرتبہ دیکھنا. وہ کہاں، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. یعنی پیغمبر علیہ السلام کو یہ مشاہدہ دو بار ہوا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا. اور یہ دو بار کا ذکر کس لیے کیا گیا، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سنجیدگی سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، جس پر بیر کا پھل لگتا ہے، اور منتہا کا کیا معنی ہوتا ہے، انتہائی حد یا سرحد، یعنی انتہائی سرحد جس سے آگے کوئی اور نہیں جا سکتا، اس کے پاس سدرۃ المنتہا ہے. اور یہ ساتویں آسمان پر، صحیح مسلم کی روایت میں چھٹے آسمان پر ہے. اب دو روایات میں اتفاق کیسے ہو، تو مفسرین کہتے ہیں کہ چھٹے پہ اس کی جڑیں ہیں اور ساتویں پہ وہ نظر آتا ہے. تو بہرحال عند سدرۃ المنتہا، منتہا کا لفظ سدرہ کے ساتھ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ آخری حد ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے، فرشتے بھی اس کے پاس ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں نمبر ایک پہلی وحی کے موقع پر دیکھا، نمبر دو معراج کے موقع پر دیکھا. اور معراج کے موقع پر کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، جب وہ اصل شکل میں نظر آئے. انہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. جنت المأوا، جنت کا معنی تو جنت ہے، مأوا کا مطلب ہوتا ہے قیام گاہ، ٹھکانہ، آرام کی جگہ. تو جنت کو مأوا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی اصل آرام گاہ اور ٹھکانہ یہی ہے، اصل گھر یہی ہے، یہی رہنا ہے، یہی زندگی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو عارضی وقت ہے، یہ تو جلد ختم ہو جانے والا ہے. یہ تو ہم سب ایک سفر کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹکے ہیں، جیسے کوئی مسافر کسی پلیٹ فارم پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے. یہ تو بس ایک ٹیمپریری اسٹے ہے، ٹرانزٹ پیریڈ ہے، آگے جانا ہے. اور آگے جا کر جو لوگ نیک ہوں گے پھر ان کو اصل گھر ملے گا، اور وہ ہے جنت المأوا، جہاں سے پھر وہ نکالے نہ جائیں گے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن یہ وجود میں نہیں آئیں گے بلکہ اب بھی موجود ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، تو جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عرش الٰہی کے نیچے ہے. اچھا، اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ اگر جنت موجود ہے تو دوزخ بھی کہیں موجود ہوگا. تو یہ جو آپ نے پیچھے والبحر المسدور پڑا ہے سورۃ الطور میں، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ البحر المسدور معجزن سمندر جو ہے یہی دراصل جہنم ہے، جو زمین کی بالکل کور کے اندر ہے، زمین کی کور میں ہے. اور اب آپ دیکھیں سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، زمین کے اندرونی حصے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کہ کیا ہے وہاں؟ آگ بھڑک رہی ہے، آگ، آگ کے طوفان ہے وہاں. تو مسجور کا ایک معنی کیا بتایا جاتا؟ بھڑکی ہوئی، یعنی لیکوڈ شکل میں ہے. جیسے لاوا بھی لیکوڈ آگ ہوتی ہے، اور اس کور تک جانے کی بہت کوششیں کی گئی، اور جتنی بھی کھدائی کی گئی ہے 6 میل سے آگے جانا ناممکن ہو گیا ہے. ایسا پتھر اور ایسی سخت، ایسی ٹھوس چیز ہے کہ اس سے آگے بور کر ہی نہیں پاتا انسان، اسے توڑ ہی نہیں پاتا. ہلکے پھلکے لیکیج کہیں سے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لاوے کے طوفان آتے ہیں جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں. اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مفسرین جہنم کے لیے اسی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا تھا نا جہنم اور جنت دونوں کا معراج کے موقع پر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دور سے دکھایا گیا اس کا منظر، وہ ہے جہاں بھی، کہاں ہے، وہ زمین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات تو اتنی وسیع ہے کہ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا کہ جنت ابھی ہے نہیں اور یہ خیالی باتیں ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن سے جنت کا ثبوت ملتا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے جو انسان کا ٹھکانہ بنے گی. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اب بھی نیک روحیں وہیں جا کر اکٹھی ہو رہی ہیں، علیین جس کو بولتے ہیں. اور ایک اور روایت کے مطابق بھی علیین وہ بلند آسمانوں پہ ہے اور سجین جو ہے وہ نیچے ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ اگر واقعی زمین کے اندر والا حصہ ہے وہ جہنم، تو انسانوں کی کتنی بدبختی ہے نا کہ ہم ساری ترقی کے باوجود اس حصے تک پہنچ ہی نہیں پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ بنا کر اس کو اتنا کور کر کے رکھ دیا کہ جیسے جنت تک نہیں پہنچ پاتے ایسے وہاں تک بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی بھی بالکل تہ تک کوئی نہیں جا سکا اور نہ پہنچ پاتا ہے. 700 فٹ کے بعد ایسا پریشر ہے پانی کا کہ اگر کوئی زور لگائے بھی تو وہی زخمی ہو جائے، اس پانی کے پریشر کوئی نہیں برداشت کر سکتا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، اپنی بے بسی بھی سامنے ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور طاقت سے ہم منہ موڑتے ہیں اور جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں. اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، اس وقت سدرہ پہ چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا. اب یہاں آیت سے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا چھا رہا تھا، بہرحال وہ تجلیات الہی ہی ہوگی، وہ ایک نور ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہوں گی جن کا آپ نے معراج کے موقع پر مشاہدہ کیا تھا. اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا تو مجھے بادل کی طرح کی کسی چیز نے گھیر لیا، میں اس کے لیے سجدے میں گر پڑا. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ بادل کی شکل کی چیز میں ہوگا. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا, آیت 210-210. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کہ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں اور فرشتے بھی, اور فیصلہ چکا دیا جائے اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں سدرا کے اوپر کیا چھا رہا تھا, جیسے ایک بادل جیسی چیز چھا رہی تھی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سونے کے پروانے وہاں منڈلا رہے تھے اس کے آس پاس, جیسے عام طور پر درختوں کے پاس جگنو وغیرہ ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پروانے بھی دیکھے. اذ یخشى السدرۃ ما یخشى, اور وہاں آپ کو تین چیزوں سے نوازا گیا تھا. نمبر ایک پانچ وقت کی نمازیں, نمبر دو سورۃ البقرہ کی آخری آیات, اور نمبر تین اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو. بہرحال اس وقت وہاں انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے کیا فرمایا, اذ یخشى السدرۃ ما یخشى, جب چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. یو کانٹ ڈسکرائب کہ کیا چھا رہا تھا, کیا منظر تھا وہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کے دیکھنے کے انداز کو ملاحظہ کیجیے. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, کیا شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا منظر دیکھ کر بھی نہ نگاہ چندھیائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جب آپ کسی انتہائی حیرت انگیز چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاتی, آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی. آنکھ چندھیانے کا معنی سمجھ رہے ہیں, تیز روشنی کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے, آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ٹھہراؤ تھا, اس وقت بھی آپ گھبرائے نہیں, آپ کی نگاہیں چندھیائی نہیں, یا اس نور کے اندر ایسا سکون تھا, ایسا حسن تھا, ایسی خوبصورتی تھی کہ اس سارے خوبصورت منظر کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں چندھیائی نہیں, وہ باتغا, اور نہ حد سے بڑی. اور زاغا کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے نگاہوں کا ادھر ادھر بھٹکنا, یعنی آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکی, حد سے نہیں بڑی, کہ جو کچھ دیکھنا تھا وہی دیکھا, یہ نہیں کہ اور چیزیں دیکھنے میں لگ گئے. بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہ مجلس کسی ایسی جگہ پر ہوتی ہے جو بڑی خوبصورت ہوتی, تو بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن سننے کے بجائے دیواروں کو دیکھنے لگتے ہیں, یا کسی شینڈلیئر کو دیکھنے لگتے ہیں, یا خوبصورت لٹکے ہوئے پردوں کو دیکھنے لگتے ہیں, کبھی نیچے پڑے ہوئے کارپیٹ کو دیکھتے ہیں, کبھی دائیں بائیں بیٹھے لوگوں یا ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہوتی ہے علم کی مجلس عمومی طور پر, جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اس پہ نہیں ہوتا, اور جو وہاں غیر ضروری اور غیر اہم ہے اس پہ ساری توجہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس سے پتہ چلتا نا کہ آپ کو کیوں چنا گیا تھا اس کام کے لیے. آپ کی شخصیت کے اندر, آپ کے کردار کے اندر وہ اعلیٰ ترین خوبیاں تھیں کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ آپ کو اس نبوت سے سرفراز کیا جاتا یا آسمانوں کی سیر کرائی جاتی. ہم جیسوں کو تو اگر سیر کرائی جائے آسمان کی, آسمان کیا ایک زمین کی بھی معمولی چیز کی, تو ہم آپ سے باہر ہو جائیں, چیزوں میں ہی کھو جائیں, مقصد سے غافل ہو جائیں. لیکن ما زاغ البصر وما طغى, اس درخت پر اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات کو پا کر ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آنکھیں چندھیا جاتی, لیکن آپ کی آنکھیں نہیں چندھیائی. اسی طرح جبریل امین کو جب دیکھا عند سدرۃ المنتہا, نگاہیں نہیں چندھیائی. ایسا نہیں تھا کہ نظارے کی تاب نہ لا کر آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے, نہیں, جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ دیکھیں, جو چیز آپ کو دکھانے کے لیے وہاں لایا گیا تھا آپ نے وہی دیکھی, اور چیزیں نہیں دیکھی, اور صحیح زاویے سے ان کا مشاہدہ کیا. کہیں کج نہیں ہوئی نگاہ, کہیں بے قابو نہیں ہوئی, کہیں ادھر ادھر نہیں ہوئی, جو دیکھنا چاہیے تھا وہی دیکھا, نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, نہ اوپر دیکھا نہ نیچے دیکھا. جو حد آپ کے لیے رکھی گئی تھی, جو بتایا گیا تھا کہ دیکھنا یہ ہے, وہی دیکھا. اور سیکھنے کے لیے ایسی ہی ایک سوئی چاہیے ہوتی ہے. جس طرح سننے کا ایک آرٹ ہے, لسننگ ایک آرٹ ہے, اسی طرح دیکھنا بھی اور درست چیز کو دیکھنا بھی ایک فن ہے. فن بمانا انجوائمنٹ نہیں بلکہ ایک مہارت ہے. مثلاً آپ دیکھیں زمین و آسمان کو بہت لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کس نگاہ سے دیکھا؟ ہر ایک کی نگاہ فرق ہوتی ہے نا، تو ہر ایک کی نگاہ کیا دیکھتی ہے؟ مثلاً آپ کسی کے چہرے پر کیا دیکھتے ہیں؟ جو آپ کے اپنے دل میں ہوتا ہے نا وہی باہر دیکھتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کے اندر کے جذبات آپ کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کے رنگ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض اوقات سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی، اور بعض اوقات غیر ضروری چیزیں آپ کے دھیان میں بسی ہوئی ہوتی ہیں. یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں، اور یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں انسان کو اصل کام نہیں کرنے دیتی. تو جس کو سکھانا ہو وہ جب سیکھتا ہے تو اور اینگل سے سیکھتا ہے، اور نظر سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور کانوں سے سنتا ہے. اور جس کو بس کوئی خاص دلچسپی نہیں سننے سے، یاد رکھنے سے، وہ بس سن لیتا ہے سننے کے طور پر. تو ہر ایک کی جو اٹینشن کا لیول ہے یا اٹینشن کا سپین جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے اندر کے جذب پر، اور وہ شو کرتا ہے کہ آپ کون ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مجلس میں ایک بچہ جاتا ہے تو اس سے بیٹھنے کا دیکھنے کا انداز بالکل اور ہوتا ہے، اس کی توجہ اور چیزوں پہ ہوتی ہے، ایک بڑے انسان کا اور ہوتا ہے. ہر انسان جس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے، جس انداز سے، جس سٹائل سے، جس انہماق سے، جس توجہ سے، وہ سب شو کرتا ہے کہ وہ اندر کیا چیز ہے. تو جس چیز میں آپ کی جتنی دلچسپی ہوتی ہے اس کو دیکھنے میں اتنا ہی آپ کا انہماق ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ اتنا ہی سبق سیکھ کر نکلتے ہیں. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. یہی یکسوئی تھی نا، اسی وجہ سے اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو بڑی نشانیاں کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کے اندر یہ صفت ہو کہ ما زاغ البصر وما طغى، اس کو بڑی نشانیاں نظر آ سکتی. اور ان بڑی نشانیوں میں جبریل علیہ السلام کا دیکھنا، سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، اس پر پروانوں کا، پھر بادل کا، اور جو کچھ بھی وہاں موجود تھا ان سب چیزوں کا. اچھا، اس سائے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، بلکہ کیا، رب کی نشانیوں کو دیکھا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہوئے تھے تو وہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. تو یہاں کیا مشکل تھی کہ واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا، لیکن کیا فرمایا، رآ من آیات ربہ الکبرا، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، نہ کہ رب کو دیکھا. اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، بخاری میں. حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اما جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم یہ کیسے بھول گئے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا. ان میں سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا. پھر حضرت عائشہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر، یا پردے کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا. ان آیات سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عموماً جھگڑا پایا جاتا ہے، استاد کو شاگرد کے پاس آ کے پڑھانا چاہیے یا شاگرد کو استاد کے پاس جانا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ یہ حسب ضرورت ہے. جہاں ضرورت ہو، جہاں سہولت ہو استاد کے لیے شاگرد کے پاس جانے کی، وہاں وہ چلا جائے، اور جہاں حالات اس بات کا تقاضا کرے کہ شاگرد ساتویں آسمان تک جائے تو اس کو چلے جانا چاہیے. اب یہ لفظ جو ساتویں آسمان کا ہے، یہ زمانے طور پہ بولا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ کہیں پر بھی جب جانا پڑے، کتنی بھی مشکل اور کتنا بھی طویل اور کتنا بھی اونچائی کا سفر کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے. اٹ ڈیپینڈس، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی ریجیڈیٹی انسان اس وقت اختیار کرتا ہے جب انسان ایک بات پڑھ لیتا ہے پھر اس پہ ہی پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں. یعنی بعض لوگ کہیں درس دینے نہیں جاتے، ٹھیک ہے جس کو پڑھنا وہ خود آ جائے، یہ استاد کی شان کے خلاف ہے کہ ہم مارے مارے پھرے جگہ جگہ. نہیں، اگر کہیں ایک جگہ سب لوگ جمع ہیں تو استاد وہاں پہنچے اور سب کے لیے سہولت ہو جائے. اور اسی طرح اگر شاگرد کو کوئی اور چیزیں دکھانا مطلوب ہے یا کسی خاص مہم پر بلانا مقصود ہے تو اس کو بلا لیا جائے. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پہ کچھ غور کیا؟ ایک طرف جبریل امین ہے جن کی یہ صفات ہیں جو پیچھے گزر چکی اعلیٰ مردانہ صفات، اور دوسری طرف تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم نے خود سے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، لات عزا اور منات. کیونکہ سارے عرب میں ان تین دیویوں کے پجاری بہت تھے اس لیے خصوصی طور پر ان تینوں کا نام لیا گیا. افرأيتم، کیا تم نے غور کیا کس کی طرف؟ اللات والعزى، لات و عزى کی طرف. کیا حقیقت ہے ان کی؟ اور دوسری طرف اس اصل الہ کی طرف، اس کی شان دیکھو جس کے انوار و تجلیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں دیکھا. افرأيتم اللات والعزى، اور دوسری طرف تم ان دیویوں کو دیکھو، کیا ان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے، ان کی کوئی ایسی شان ہے؟ اب یہ جو لات عزا منات ہیں ان کے بعض مفسرین نے میننگ بتائے ہیں، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ ان کے بت تھے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ لات جو ہے ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، جب مر گیا تو اس کی قبر کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا. لیکن یہاں یہ جو تفسیر بیان کی گئی کہ وہ ایک آدمی کی قبر تھی یا ایسا ویسا، وہ معلوم نہیں ہوتا. لات عزا اور منات مؤنث دیویوں کے متعلق یا فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہیں معبود بنایا تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی تفسیر زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. ان تین بڑی دیویوں کے علاوہ اور بھی جگہ جگہ ان کے بت خانے پھیلے ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بت خانوں کا خاتمہ کیا. ان پہ جو عمارتیں اور قبے بنے ہوئے تھے سب مسمار کرا دیے. آپ نے ان درختوں کو بھی کٹوا دیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی. سارے آثار، مظاہر اور بت پرستی کے نشان صاف کر دیے گئے. اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وغیرہ کو معمور کیا، مقرر کیا، اور انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈھا کر سب صفائی کر دی، اور جزیرۃ العرب کو بت پرستی سے پاک کر دیا گیا. فرمایا کہ تم نے دیکھا، غور کیا کہ یہ تمہاری دیویاں کیا کر سکتی ہیں، لات عزا اور منات جو ایک تیسری ہے، اور پھر بڑی بات یہ کہ تم نے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. الکم الذکر ولہ الانثا، کیا تمہارے لیے تو وہ بیٹے اور اس کے لیے وہ بیٹیاں، کیونکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. فرمایا تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. ضیزا کا لفظ جو ہے یہ دعاد واؤ زے سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، حق تلفی کرنا. ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے ظالمانہ تقسیم. یعنی اول تو اللہ تعالیٰ سے بیٹے بیٹیاں منسوب کرنا ہی ایک گناہ ہے، شرک ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، عقل بھی نہیں مانتی اس کو. اور پھر اگر تم نے منسوب کیا ہی تو اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، اور تم خود بیٹیوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہو. اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ دراصل انہیں انہی کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، یہ انہی کی بات ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. نمبر ایک تو اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے ہی نہیں. نمبر دو، اگر تم نے اپنی طرف سے منسوب بھی کی تو وہ کی جو تمہیں خود اپنے لیے پسند نہ تھی، تو یہ تو ظلم پر ظلم ہے. یعنی اس سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ اگر بیٹے منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہتے اور یہ درست تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں بیٹوں کی نعوذ باللہ اہمیت ہے، یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے. دوسروں سے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہترین سے بہترین چاہتا ہے. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بہترین سے بہترین چیز چاہتا ہے، اور اس اصول کے آئینے میں وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی دوسرے سے تعلق کی نوعیت کیا ہے، یعنی کس قسم کا تعلق ہے، واقعی وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں. پھر مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرے، لیکن ہماری عملی زندگی میں اکثر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. مثلا کسی کو پیسے دیتے وقت، پیمنٹ کرتے وقت بیگ میں سے سب سے پرانا اور میلا نوٹ نکال کر دیتے ہیں، جبکہ خود صاف اور کوڑا نوٹ لینا چاہتے ہیں. کسی کو کھانا چائے پیش کرتے وقت اپنے لیے اچھے برتن اور پسندیدہ کپ کا انتخاب جبکہ دوسرے کے لیے وہ جو خود کو ناپسند ہو. گاڑی میں بیٹھتے وقت اپنے لیے پسندیدہ سیٹ اور دوسروں کے لیے وہ جگہ چھوڑتے ہیں جو خود کو ناپسند ہو. لین دین میں شادی بیاہ کے مواقع پر محض رسم پوری کرنے کے لیے دوسروں کو وہ چیز دینا جو کسی کام کی نہیں اور خود کو ناپسند ہو. ہماری عملی زندگیوں میں اس دوہرے رویے کی بے شمار مثالیں ہیں اور یہ رویہ عدم محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کسی کو کسی سے حقیقی محبت ہو تو اس کے معاملات اس کے دل کی مخبری کر دیتے ہیں. اگر محبت حقیقی ہو تو اطاعت بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان شرک کرے, اسے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے میں ذرا دقت اور تعامل ہو. محبت شرط ہے. حقیقی محب یعنی محبت کرنے والے کو حد تک پہنچنے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ خود ایمان کو محبت کے ساتھ مشروط کرتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جہاں محبت ہوگی وہاں تعلق اور معاملات میں خود بخود خوبصورتی آ جائے گی. اور یہاں پر اہل مکہ کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ الکم الذکر ولہ الانثی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں. فرمایا ان بتوں کی حقیقت کیا ہے, ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, دراصل یہ سب کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہے جو تم نے تجویز کر رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی, یعنی جن کو تم دیوی دیوتا کہتے ہو نہ وہ دیویاں ہیں نہ دیوتا, یہ تو تم نے خود ہی نام رکھ لیے. اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں, وہاں سے ان کے لیے کوئی دلیل اتری ہی نہیں, اور یہ سب تمہارا ایک من گھڑت فلسفہ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں. یتبعون الا الظن, سب کچھ ظن پر مبنی ہے اور یہ لوگ محض ظن یا وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یہاں ظن سے مراد خواہش نفس کی پیروی ہے. وما تهوى الانفس, اور جو نفس خواہش کرتے ہیں, یعنی تمہارے اپنے خیالات اور خواہشات ہیں جن کی بنا پر تم نے یہ سب فلسفہ گڑا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت, یعنی ہدایت آ جانے کے بعد بھی یہ ہدایت کی پیروی کرنے کی بجائے ظن کی اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اب یہاں الہدا سے مراد قرآن پاک ہے, کہ اللہ کی طرف سے قرآن جیسی نعمت آ چکی ہے, یعنی حقیقی علم آ چکا ہے, دلائل پر مبنی علم آ چکا ہے, یقینی علم آ چکا ہے, لا ریب فی چیز آ چکی ہے. لیکن لوگ اصل چیز کو چھوڑ کر کس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں؟ ظن کی پیروی میں, گمان کی پیروی میں, خیالات کی پیروی میں, خواہشات نفس کی پیروی میں. اب آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں نا. ایک کیا ہے کہ انسان محض آبا و اجداد کی تقلید کیا کرے, اپنے دل سے اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں کے پیچھے چلے, یا پھر اس کی عقل جو اس کو سجھائے اس کو فالو کرے, اور دوسری طرف اپنے آپ کو تابع کرے وحی الہی کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى, کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے, یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معبود انہیں فائدہ پہنچائے, ان کی سفارش کرے, تو کیا یہ انہیں نصیب ہو جائے گی, مل جائے گی؟ یا پھر مانا یہ ہے کہ کیا انسان وہ سب کچھ پا سکتا ہے جس کی تمنا یا خواہش وہ کرتا ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ عبد القادر دہلوی کہتے ہیں, یعنی بت پوجے سے کیا ملتا ہے, ملے وہ جو اللہ دے. ام للانسان ما تمنا, تم ان بتوں کی پرستش پوجا کرتے رہتے کیا حاصل ہوگا, کیا نکلے گا, کیا ملے گا تم کو؟ ملے گا وہ جو اللہ چاہے گا. اور ویسے بھی اگر اس کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھیں یا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے خیالات قائم کر رکھے ہیں کہ دیوی دیوتا کی پوجا کرنے سے ان کو یہ اور یہ فائدے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صاف ستھری ہدایت ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے خواہشات نفس یا تمہارے خیال اور خیال جو کہتے ہیں وہی ہوگا, یا تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی کے توفیل مل رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ تمہاری خام خیالی ہے. فللہ الآخرۃ والأولی, پس اللہ کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی, دنیا اور آخرت کا مالک وہی ہے, اس لیے وہی ہوگا جو وہ چاہے گا. یعنی تم جیسی چاہو خواہشات میں جیو, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں, اللہ کی مقرب ترین مخلوق, لیکن دیکھو, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, ان کی شفاعت کسی کام نہ آئے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا, یہ اہل مکہ فرشتوں کو اس لیے بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کے لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں, ان کی پوجا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, یہ ہماری سفارش کریں گے, ہمیں چھڑا لیں گے, آگ سے عذاب سے بچا لیں گے. فرمایا نہیں, آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتے. الا مگر من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا, جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی بات سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یعنی کسی کی شفاعت بھی کب فائدہ دے گی, کسی انسان کی ہو یا فرشتے کی, جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہو اور جس کے لیے اللہ چاہے. یعنی جن سے تم ہاتھ لگائے بیٹھے ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہاری شفاعت کریں. اور ویسے بھی اگر عرش والے سفارش نہیں کر سکتے, اللہ کے مقرب سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو, تو کوئی اور کیسے کر سکتا ہے. اسی کے لیے بار بار ہمیں آیت الکرسی میں دہرانے کو کہا گیا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ,